فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ رب العزت نے جو روزے کے مقصد کو بیان فرمایا وہ ہے تقویٰ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقویٰ کا حکم دیا کہ تم متقی بن جاؤ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا اور اپنی ولایت کا حکم دیا، کیونکہ دلالت التزامی سے معلوم چلتا ہے کہ متقی اللہ کے ولی اور دوست ہیں۔ ان اولیاءہ، ہمارا کوئی ولی نہیں ہے، ان کا کوئی ولی کوئی دوست نہیں ہے، الا المتقون، لیکن تقویٰ سے رہنے والا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ ایک آدمی جو ہے حج و عمرہ تو بہت کرتا ہے، ذکر اور تلاوت کا خوب اہتمام کرتا ہے، اور نفلے بھی خوب پڑھتا ہے، اور مال بھی بہت خرچ کرتا ہے، خدمت خلق کے کاموں میں بھی خوب ہے، لیکن اگر تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتا تو یہ ان تمام عبادتوں کے باوجود یہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ یہ تمام عبادتیں نعمتیں ہیں کہ حج و عمرہ ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھ رہا ہے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام بھی ہے، قرآن پاک بعض حافظ ہیں، چلتے پھرتے ماشاءاللہ سارا دن قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی اہتمام ہے، یہ سب مبارک ہیں، یہ نعمت ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ اور ذوق بھی ہے، لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے جو شرط رکھی وہ تقویٰ کی شرط رکھی کہ متقی آدمی میرے دوست ہیں اور ہمارے ولی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ شبدان الا شبدان، کو جگانا بھی تھا اصل میں، تو اس لیے ہوشیار کر دیا۔ یہ بنگلہ میں ترجمہ ہے اور یہ ہمارے بنگلہ کے میزبان ہیں، الا شبدان یعنی خبردار، فارسی میں کہتے ہیں ہی، انگریزی میں کہتے ہیں وارننگ، اردو میں کہتے ہیں خبردار، اور عربی میں کہتے ہیں الا۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اور دوست ہیں، لا خوف، قیامت کی ہولناکی کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ارے جو دوست کے پاس جا رہا ہے، کسی غیر کے پاس جا رہا ہے، اپنے محبوب اور اپنے آقا، اپنے دوست کے پاس جا رہا ہے، اس لیے ان کو کیا غم ہو اور خوف ہو, ولام یحزنون, اور ان کو حزن نہیں ہے, غم نہیں ہے دنیا کی, دنیا کے چھوٹنے کا. کیونکہ فانی چیز سے غیر فانی کی طرف منتقل ہو رہا ہے, فانی سے غیر فانی کی طرف منتقل ہو رہا ہے, یعنی فانی نعمتوں سے غیر فانی نعمتوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اور وہ نعمتیں ایک تو غیر فانی بھی ہیں اور اس سے بڑھ کے بھی ہیں, ان کے کمال, اس کا جمال, اس کی لذت, اس کی بہاریں اور اس کا تلذذ. لہذا وہاں پر استلذاذ کاملہ کے ساتھ نعمتوں سے استفادہ کرے گا, یعنی کامل طور پر لذت کو حاصل کرے گا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہوگا. اور پھر وہ لذت اور وہ جو نعمت ہے وہ کم نہیں ہوگی اور چھنے گی بھی نہیں. لہذا اس لیے ان کو کیا خوف ہے اور کیا غم ہے دنیا کے چھٹنے کا, یہ تو عارضی سی چیز. اور یہ وسائل زندگی ہیں, لہذا وسائل کے لیے استعمال کیا آگے بڑھ گئے, جیسے آج کل تو ٹوائلٹ پیپر ہے نا, بس استعمال کرو. اب جی اتنا خوبصورت ٹوائلٹ پیپر, اتنا پیسہ ذرا کیا, ارے میاں استعمال کرو, آگے بڑھو. اب دیکھیے نا, کھانا بہت عمدہ ہے, بہت اچھا ہے, افطار میں سموسے, رول اور دوسری چیزیں کتنی اچھی, کا سب کھائیں گے تو ختم ہو جائے گی. ارے میاں کھاؤ تو وہ فائدے آگے چلی گئی, اور اگر کھایا نہیں تو سڑ جائے گی. آگے اللہ نے فرمایا کہ ان لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اب اولیاء کون ہے؟ ان کی دو صفات بیان کی, ایمان اور تقوی. آہ, میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی, منصرف اور غیر منصرف پڑھا ہے نا, ہے نا, منصرف اور غیر منصرف, مولوی پڑھتے ہیں اس میں منصرف اور اس میں غیر منصرف. اسباب منع صرف جو ہے وہ نو ہے, اور قاعدہ یہ کہہ رہا ہوں نو میں سے دو صفات بھی جمع ہو گئے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. اور پھر کتنا ہی اس پر کوئی عامل, اس غیر منصرف پر کوئی عامل کتنا ہی اپنا عمل داخل کرنے کی کوشش کرے, وہ یا تو مفتور رہتا ہے, بہت وہ تو مفتور ہو جائے گا, ورنہ مرفوع رہے گا. اس پر میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی. دیکھو, صرف سے تصوف سمجھایا, اس کا مزہ لینا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دو صفت پیدا کرو, ایمان کی اور تقوی کی, ایمان اور تقوی. اور یاد رکھیے گا, ایمان کامل ہوگا تقوی سے, بغیر تقوی کے ایمان کامل نہیں ہوگا, عبادت اور صحیح ہوگا. ایمان کو کامل کرنا ہے تو تقوی اختیار کریں. تو میرے پیارے مرشد, میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں, اب یہ دو صفتیں حاصل کر لی, ایمان اور تقوی, اب یہ غیر منصرف ہو گیا. اور غیر منصرف کی کیا صفت ہے؟ دیکھو یہاں جگہ بنا, مولوی منظور ادھر کھسک سکتا, آئیے. سیٹنگ کرو, سیٹنگ کرو, ان کی فٹنگ کرو. تو غیر منصرف مرفوع ہوتا ہے, اور بہت ہو تو مفتوع ہوتا ہے. فتح. دادا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی کی دو صفات حاصل کر لو تو غیر منصرف ہو جاؤ گے, اور جب غیر منصرف بنو گے تو جہاں جاؤ گے بلند رہو گے, رفع ملے گا, رفع, اور فتح ملے گا, فاتح بن کے جاؤ گے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زدی کو کوچہ جانا کیے ہوئے۔ اور جگر مراد آبادی شاعر کہتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ وہ مروب نہیں ہوتا زمانے سے، بادشاہوں سے، مالداروں سے، وزارت سے، حسینوں سے اور حسینہ سے۔ حسینہ کو دیکھ کر اس کو پسینہ نہیں آئے گا، حسینوں میں الگ مزہ ہے اور ان کی وجہ سے حسینہ میں الگ مزہ ہے۔ اور باغ بہار اور خوشبو، آ میرے پیارے منصف فرماتے ہیں کہ غیر منصرف ہوگا، جہاں جائے گا وہ فاتح رہے گا اور بلند رہے گا۔ اور اس چیز کو معروفی رحمت اللہ علیہ کی بات سے میرے مرشد نے حضرت کا مسئلہ پڑھانے کا ایک ذوق، حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بمبئی کے ساحل پر تھا، وہاں پر 20-20 فٹ 15-20 فٹ اونچی موجیں آ رہی تھی، تو وہیں پر کچھ مرغابیاں بیٹھی ہوئی۔ حضرت فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ جب موج آتی تو وہ مرغابی، میں نے دیکھوں کہ یہ مرغابی کیا کرتی ہے بھائی، اتنی تیز موجیں، طوفانی موجیں۔ تو فرماتے کہ ہوا یہ کہ جیسے ہی موج آتی مرغابی اس کے اوپر چلی جاتی، اور جب موج ہٹتی، یعنی یہ دیکھیے اللہ والوں کو کیسی عالم، عالم جو عالم سے ہے اس سے نشانی ہے نا، اب نشانی دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب موج آتی تو مرغابی موج کے اوپر ہو جاتی، اور جب موج ہٹتی تو جب وہ مرغابی نیچے اترتی تو حضرت فرماتے ہیں زاویہ قائمہ کے ساتھ بالکل 90 ڈگری سیدھی نیچے اتر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بارمی رحمت اللہ علیہ کے شعر حل ہو گیا یہاں پہ۔ بارمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوے مرغابی کر دست جا، کہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی جان نے اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے مرغابی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے صحبتوں کے فیض سے اور ان کی صحبتوں کی برکت سے مرغابی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہ کتنا ہی طوفان آئے، کتنے ہی معاشرے کا شہوت کا اور عریانی کا اور مخالفت کا طوفان آئے، لیکن اللہ والے جو ہے وہ اللہ والے اس طوفان سے اوپر رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ زمین والوں کو نہیں دیکھتے بلکہ آسمان والے کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حضرت کا شعر ہے چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ، چلتا نہیں ہوں میں۔ یہ جو کہنا کہ ہائے ہم کیا کریں سبھی ایسا کر رہے ہیں، میرے پیارے دوستو یہ عاشق کا کام نہیں ہے کہ اگر سب فوٹوگرافی کرا رہے تو عاشق بھی کیا تصویر کھینچوا لے گا کیا، یہ عاشق کا جملہ نہیں ہے، یہ فاسق کا جملہ ہے کہ جی سب ایسا کر رہے تھے ہم مجبور ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو یہ جو کہنا کہ ہم کیا کریں، یہ علامت کیا ہے؟ یہ علامت یہ ہے کہ ابھی اس کا عشق خام ہے، کچا ہے، کچا، اور ضرورت ہے اس کو پکانے کی۔ اور کیسے پکتا؟ دیکھیے پکانے کی صلاحیت آگ میں ہے، کوئلے میں ہے، پکنے کی صلاحیت لیگ پیس میں ہے، اور سکا پکانا ہے، پکائے کی آگ، پکے گا لیگ پیس، بغیر تکے والے کے پک سکتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے، ایک سلاخ داخل کرتا ہے اس کے اندر، گویا کہ اس کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے تاکہ جس سے پکڑ سکے۔ اب اس کے بعد وہ ہوا لگاتا ہے کوئلے کو، پھر پلٹ کے دیکھتا رہتا ہے کہاں سے پکا، جہاں کچا رہ جاتا ہے وہاں پر اور ذرا دھولی دیتا ہے، ہوا لگاتا ہے، کٹ پٹ 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 کی آوازیں آتی ہیں، دھواں نکلتا ہے، لیکن جب وہ پکنا شروع ہوتا ہے حالانکہ جس وقت پکتا نہیں ہے اس کی شکل زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور پکنے کے بعد اس کی شکل میں وہ بات نہیں ہوتی، کالا کالا سا ہو جاتا ہے، لال ہے، کالا ہے، جل جاتا ہے، جس کو کہے جل گیا۔ لیکن اس کی خوشبو کا ہی عالم ہوتا ہے جو گزر رہا ہوتا ہے, سنگتا ہے, رک جاتا ہے, کہتے بھائی ایک تکہ مجھے بھی دے. بس میرے دوستو یہی حال ہے کہ انسان کی محبت کی تکمیل نہیں ہوتی, اس کی محبت اور بندگی تیار نہیں ہوتی جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے کو نہ دے. بس وہ بیٹھ کا رشتہ وہی ہے, گویا کہ اس کے رگ و جان میں پیوست ہو گیا. تو دیکھے نا وہ مرغی کے اندر داخل کر دیتا ہے نا, وہ ٹانگ میں بالکل کیسے پیوست کر دیا. تو بیر کا رشتہ یہی ہے کہ وہ رشتہ گویا کہ اس کے رگ و جان کے اندر وہ محبت کا رشتہ داخل ہو گیا. اب شیخ اس کو اٹھا کے یوں پٹکے گا, یوں کرے گا, اپنے قلب کی گرمی سے اس کو آگ دے گا, پکائے گا اس کی بندگی کو, تیار کرے گا, اور پھر پلٹ پلٹ کے دیکھتا بھی رہے گا, امتحان بھی لیتا رہے گا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں شیخ امتحان بھی لیتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حاجی صاحب کے ساتھ میں خدمت میں حاضر تھا, تو میرے سامنے دال وغیرہ تھی, حاجی صاحب کے سامنے مرغا کا سالن تھا. اتنے میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی اور مربی بھی تھے, میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حاجی صاحب کو بعد میں حوالے کیا تھا کہ آپ نے تکمیل کرا. پتا چلا بعض پیر بھائی ایسے ہو. اور اب وہ جو ہے وہ حافظ ضامن شہید آئے اور انہوں نے کہا آج تو بھائی شیخ اور مرید ایک دسترخوان پر, کیونکہ واقعی یہ شیخ کا احسان ہے کہ اپنے دسترخوان پر بٹھا لے. تو سامنے بیٹھو نا. اب حافظ ضامن شاہ شہید وہ بھی تشریف فرما ہو گئے. انہوں نے پھر فرمایا, دیکھا کہ مرغے کا سالن دور, دال ادھر قریب. تو انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب سے پیر بھائی تھے, بے تکلفی بھی تھی, آپ ارے بھائی وہ مرغے کا سالن ذرا قریب کر دے, مولوی رشید احمد کو لینے میں ذرا تنگی ہوگی. حاجی صاحب نے دیکھیے سبحان اللہ شیخ کا کیا مقام ہوتا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا ارے میاں یہ ہمارا کم احسان ہے کہ ہم نے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا, ورنہ یہ تو اس قابل تھے کہ ان کے ہاتھ میں روٹی رکھتے, اوپر سالن ڈال دیتے اور کہا جاؤ وہاں چماروں کی طرح بیٹھ کر کھاؤ, چوڑوں کی طرح. اور حضرت گنگوئی خود فرماتے ہیں جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے تھے تو کنکھیوں سے مجھ کو دیکھ بھی رہے تھے کہ کیا گزرتی ہے دل پر. اور حضرت گنگوئی فرماتے کہ قسم کھاتے ہیں واللہ میں اس وقت اپنے قلب کو دیکھتا تھا, واقعی یہی بات تھی کہ شیخ کا احسان تھا کہ مجھ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا, اور ذرہ برابر حضرت کی اس بات سے مجھ کو ناگواری نہیں تھی. تو دیکھیے حاجی صاحب نے امتحان لیا کہ کیا گزرتی ہے جناب مولوی صاحب کے دل پر. پھر حضرت گنگوئی یہ واقعہ سنا کر رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے ہائے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان اور لیا ہی نہیں, اس لیے میں میرے اندر کوئی صلاحیت ہی نہ پیدا ہو سکی. اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے شخص, شریعت و طریقت کے علوم کے پہاڑ اور آسمان علم پر چھائے ہوئے, لیکن کتنی کیا ہے میرے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہ پیدا ہو سکے, ایسا حال. تو شیخ امتحان لیتا ہے, لادا پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے ہاں بھائی پکا کہ نہیں پکا, کبھی بھی کچھ چھپ چھپ کے حسینوں سے کچھ جگا جگ ہے, کچھ تعلق باقی ہے, کچھ تصویریں ابھی کھچواتے ہیں, ابھی بھی امداد دیتے ہیں تو تصویر کھچوانے کا ذوق ہے, موجود ہے, ہر چیز کو نظر رکھتا ہے. جماعت کی نماز فوت کہ جی ہم تو کام میں مشغول تھے, ضروری کام تھا, یہ عادتیں کچی رکھیں گے اس کی بندگی کی تکمیل نہیں ہونے دیں گے. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالی نے تقوی مقصد فرمایا, اور تقوی یہ حقیقت میں اللہ کی دوستی اور ولایت کا خام مال ہے, اسی سے بندگی تیار ہوتی ہے. ولایت اور دوستی کے معیار کی بندگی کا ایک معیار تو ہمارے ہمیں بھی حاصل ہے، لیکن وہ بندگی گندگی کے ساتھ ہے، اس میں آلودگی ہے، اور ولایت اور دوستی اور قرب کی فالودگی نہیں ہے، آلودگی ہے کہ گناہ کے بادل بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت بھی چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامل اللہ کے بن جائے، اللہ کے 100% دوست بن جائے. اس لیے رمضان شریف کا یہ سیزن رکھا اور موسم بنایا، یہ موسم تقویٰ ہے، یہ موسم تقویٰ ہے کہ ہر موسم ہوتا ہے نا، جیسے گرمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوب گرمی دیتے ہیں، اب گرمی خوب ہوتی ہے کہتے ہیں صاحب گرمی تو بہت ہے، خوب گرمی ہو رہی ہے. ارے میاں گرمی جب زیادہ ہوگی تو آم بھی تو کتنے لذیذ اور مزیدار ہوں گے، جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنے آم لذیذ اور مزیدار نکلیں گے. اب آپ دیکھیے ہمارے پاکستان میں گندم، ملک بھر میں گندم لگتی ہے، جس زمانے میں گندم لگائی جاتی ہے اس زمانے میں اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، وہ جو جنوری وغیرہ کا زمانہ ہوتا ہے پورے پنجاب ان علاقوں میں کوہر اور دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور اس دھند کے ذریعے سے وہ جو پودا ہے، وہ جو فصل ہے، وہ پانی حاصل کرتی ہے اور یہ اس کے لیے مفید ہے. اور اس زمانے میں سورج جتنی دیر سے نکلے گا گندم کے اندر اتنی لذت اور قوت پیدا ہوگی، جو سورج نکلے گا گندم تیار کر دے گا. پتا چلا کہ کبھی کبھی روکا بھی جاتا ہے، مسالہ لگا کے پہلے رکھ دیتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں، جیسے آٹا گونتے ہیں، آٹا گونتے ہی روٹی نہیں ڈالتے، کبھی پہلے اس کو خشک کیا جاتا ہے، اس کی تری کم ہوتی ہے، پھر اس گوندے ہوئے آٹے سے روٹی لذیذ اور مزیدار بنتی ہے. اگر آٹا گونتے ہی روٹی بنا دی تو وہ پتلا رہے گا آٹا، روٹی صحیح نہیں بنے گی. اس لیے آٹے کو رکھتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو، تاکہ اس کی جو تری ہے وہ کم سے کم ہو جائے، پھر اس کے بعد جو روٹی بنے گی وہ اور زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوگی. ایک ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے انتظامات ہیں میرے دوست. لہذا پکانے والا روٹی سمجھتا ہے، ایسے شیخ اپنے مریدین کے حال کو سمجھتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے، کہاں اڑ رہے ہیں، سمجھتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی کہ اس کا اہتمام کرو کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنے کو ان کے حوالے کرو مثل تکے کے. اب تکہ تیار ہوتا ہے تو خوشبو مس کرتے ہیں، ایسے ہی جب کوئی اللہ والے کی صحبت میں رہتے ہیں اس کی بندگی تیار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کے اندر گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر وہ اپنا جلا بھنا دل رکھتا ہے، اس کی خوشبو بھی مس کرتی ہے. دیکھیے نا، عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، کمی نہیں ہے، علم پڑھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ دین کا کام اللہ تعالیٰ ہر ایک سے نہیں لیتے. جو لوگ اپنی بندگی کو گناہ سے بچنے کے مجاہدے میں جلاتے بھناتے ہیں ان کی خوشبو اڑتی ہے جناب. اور رمضان شریف میں یہ مشق کرائی جا رہی ہے، ٹریننگ. موسم ہے نا کہ جی صبح سے شام تک حلال نعمت، کھانا پینا حلال ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ مشق ہے، ٹریننگ کرائی جا رہی ہے، تربیت. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب حلال سے اتنا بچو گے تو حرام سے بچنا تو اور آسان ہے، جب حلال سے بچنے کا اتنا اہتمام تو حرام سے بچنا اور حلال آسان. اور پھر اگر حالت روزے کے اندر عصر کے بعد کا وقت ہوا، اب تربوز شربت چٹپٹی چیزیں دیکھ کر طبیعت میں ہو رہا ہے کہ میں اس کو کھا لوں، کوئی ہے بھی نہیں، تقاضا پیدا ہو رہا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اب اس کا روزے کا اجر ڈبل ہو گیا، مشقت ہو گئی نا، اب اس مشقت تقاضے کو جو اس نے دبایا، ایک تو روزہ رکھنے کا اجر اور پھر وہ جو تقاضے کو دبانے کا اجر، اب یہ ڈبل اجر ہو گیا. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، گناہ کا تقاضا کتنا ہی ہو، اللہ کے لیے اس تقاضے کو دبانا اور حرام خواہش پر عمل نہ کرنا، اس سے بندگی کی تکمیل ہوتی ہے. گویا کہ کوئلے تیز ہوتے ہیں, شیخ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. کوئلے کی آگ تیز ہوگی, وہ جلدی سے ہوا دے کر جلدی پکا دے گا. حضرت نے سنا کہ ایک بزرگ تھے, ایک اللہ والے, ان کے پاس ایک شخص آیا, 3 دن میں اس کو خلافت دے دی شیخ. پرانے پرانوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یار یہ دیکھو, یہاں تو بندر بانٹ لگی ہوئی ہے, 3 دن میں خلافت. شیخ سمجھ گئے کہ ان بیوقوفوں کے قلب میں اعتراض پیدا ہو رہا ہے. شیخ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل سے گھاس لے کر آؤ, ہم جلائیں گے, اور لکڑی لے کر آؤ. اب شیخ نے فرمایا تو شاندار لکڑی, شاندار گھاس, ہر آدمی اپنے حساب سے لے کر آ گیا, اور جن کو 3 دن میں خلافت دی تھی وہ سوکھی گھاس اور سوکھی لکڑی لے کر آ گئے, سوکھی ہوئی گھاس. اب سب ان کا مذاق اڑانے لگے کہ تم کیسی گھاس لے کر آ رہے ہو, اور دیکھو ہم کتنی, شیخ نے فرمایا تو کتنی عمدہ گھاس لے کر آئے. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا. اب جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ ارے بھائی سب ہری ہری گھاس لے کر آئے, تم سوکھی گھاس کیوں لے کر آئے؟ اب سب کر دیکھو, اب اس کی پٹائی ہوگی. اب اس کا جواب سنیے. اس اللہ والے نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں جس ہری گھاس پر ہاتھ بڑھاتا تھا اس سے مجھے ذکر کی آواز آتی تھی, تو میں نے اس کے ذکر کو منقطع کرنا اور توڑنا مناسب نہ سمجھا, اور یہ وہ تھی گھاس جو اللہ کو بھول گئی تھی, بس میں یہ سوکھی گھاس اسی لیے لے کر آ گیا. شیخ نے فرمایا دیکھو اس شخص کے تعلق کو اللہ, اور اس شخص کی للہیت اور اللہ سے تعلق اور نسبت کا عالم دیکھو. اور پھر فرمایا کہ بات یہ کہ تم لوگ گیلی لکڑی ہو, تم تو آگ تو لگاتا ہوں جلتے نہیں, اور یہ شخص سوکھی لکڑی ہے, آگ لگاتے ہی فوراً بھڑک گئی آگ. اس لیے بعضوں کو جو جلدی ہوتی ہے وہ کیا, گناہ سے بچنے کا کام اٹھا رہے ہیں, مجاہدہ اختیار کر رہے ہیں, شیخ کی باتوں پر بغیر چوں چرا کے عمل کر رہے ہیں فوراً. اور باتیں ہیں جی اچھا ابھی نہیں کل کریں گے, ابھی وہ ہے, اصل میں شیخ کو اندازہ نہیں ہے ہمیں تکلیف کیسی ہے, ہمارا معاملہ کیسا ہے, اور ان کو خبر نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے یہ اپنی طرف سے تاخیر کر رہا ہے, تو اس کی بندگی بھی دیر میں تیار ہو. اور ایک آدمی دیکھ رہا ہے, ایک آدمی ہے فوراً عمل کر رہا ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ایسے وقت میں ایمان لے کر آئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچاننے والا نہیں, اور آپ نے کوئی ایمان دیکھا نہیں, شہرت دیکھی نہیں, ایمان لے کر آ گئے بغیر چو چرا کیے. اگر جو درجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ درجہ کسی کا نہیں ہے, کیونکہ بغیر چو چرا کے, بغیر اینو آن کے, بغیر چو چرا کے تصدیق کر دی, صدیق کا لقب پایا, ایسا کمال ملا. اس لیے بڑوں کی بات مان لیں, عمل کر ڈالیں, شریعت پر عمل کر ڈالیں, ہمت کر کے. یہ نہ سوچے کہ میں اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ بھی بولیں گے یار تم تو واقعی ملا بن گئے. تو میرے دوستو اللہ تعالی نے تقویٰ کا, تقویٰ مقصد فرمایا رمضان شریف کے روزے کا, کہ تقویٰ کا سیزن ہے, موسم ہے, یعنی اللہ والا بننے کا موسم ہے. اور تقویٰ کی جو پہلی منزل ہے, یعنی تقویٰ کا جو راستہ طے کرنے کے لیے, آپ یوں سمجھیں, چلو تقویٰ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا دوں کہ تقویٰ کیا چیز ہے. ویسے علماء نے مختلف باتیں بیان فرمائیے تقویٰ کے متعلق, میں اپنے شیخ کی بات کو نقل کر دیتا ہوں کہ تقویٰ کے 3 درجے ہیں, اور 3 درجوں کے حصول کے لیے جو چیز ہے وہ ہے توبہ. لہذا چونکہ درجے 3 الگ ہیں تو سب کی توبہ بھی الگ ہے. اور اس کو یوں سمجھے, اب 2 ہرن ہیں, ایک ہرن کے ناف میں مشک ہے اور ایک ہرن کے ناف میں مشک نہیں ہے, کھاتے دونوں گھاس ہیں. ایک کی گھاس پہ کھاتا ہے مینگنی نکالتا ہے, اور دوسرا گھاس کھاتا ہے اس کے نافے میں مشک پیدا ہو رہا ہے. غذا دونوں کی ایک ہے,
لیکن نتیجہ دونوں کا مختلف ہے. صحیح ہے نا جناب؟ تو بس یاد رکھیں کہ توبہ بظاہر کر دی یہ توبہ یعنی تین درجے والے ظاہر بات ہے, ایک چھوٹ کم پھر ایک اس سے اعلیٰ پھر سب سے اعلیٰ ہوگا, اور تینوں کی ترقی توبہ سے ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو جس مقام کا ہے وہ اس مقام کے اعتبار کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. لہذا پہلے توبہ کے تین درجوں کو سمجھے تو تقویٰ کے تین درجے سمجھ آ جائیں گے, جب تقویٰ کے تین درجے سمجھ آئیں گے تو ان کی توبہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جناب؟ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں, اور جب تک وہ توبہ رکھیں گے کرتے رہیں گے اپنا محبوب رکھیں گے. لیکن یہاں تواب فرمایا اور تواب کے معنی ہے کثیر التوبہ, فعال کے وزن پر ہے, یعنی تھوڑی توبہ کرنے والا نہیں بہت توبہ کرنے والا, کثیر التوبہ بہت توبہ کرنے والا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور اللہ اپنا دوست رکھتے ہیں. اور ملا علی قاری کی بات میرے مرشد نے فرمائی کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں توابون کے معنی رجاعون کے ہیں, توابون یعنی بہت سارے توبہ کرنے والے, توابون کے معنی رجاعون کے ہیں یعنی لوٹنے والے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے منزل بعد میں چلا جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, تو توبہ نام ہے منزل بعد سے منزل قرب میں لوٹنے کا. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ منزل بعد سے یعنی دوری سے, دور جو بندہ ہے اس کو قریب آنے کا نام توبہ ہے. صحیح ہے جناب؟ منزل بعد سے منزل قرب میں واپس آنا اور لوٹنا, اس کا نام ہے توبہ. لہذا پتہ یہ چلا, اب ہر ایک کی منزل الگ الگ ہے, منزل قرب الگ الگ ہے, منزل قرب منزل تقویٰ ہر ایک کی الگ الگ ہے نا, تین درجے بیان کیے تھے. اب دیکھیے, اب ایک تو تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی عادت ہے, گناہ کرتا ہے, گناہ سے توبہ کرنا, گناہ کو چھوڑ دینا, یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. تقویٰ کا پہلا درجہ کیا ہے؟ گناہ جو کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا, یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. لہذا اس نے توبہ کی, مثلا داڑھی نہیں ہے داڑھی رکھ لی, کم رکھتا تھا ایک مٹھی پوری کر لی, یہ داڑھی کا بچہ کاٹتا تھا اس کو کاٹنا چھوڑ دیا, اور بالوں کو کالا کرتا تھا بالوں کو کالا کرنا چھوڑ دیا, شلوار ٹخنے سے اوپر ٹخنے سے نیچے لٹکانا, یہ مردوں کے لیے حکم ہے. ایسا نہ کرنا کہ اپنی عورتوں کو بھی جا کر بولا ٹخنے کھولو ٹخنے, مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے شلوار, وہ تو پہلے ہی کروا رہی ہیں, وہ پہلے ملا کر شلوار سلواتی ہے جا کر. میرے مرشد نے فرمایا, پر اب بیوی کو جا کر کہہ رہے داڑھی کیسے کیوں نہیں رکھتی تو, یہ مردوں کے لیے حکم ہے. شلوار مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر, عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے, مردوں کے لیے اوپر ضروری عورتوں کے لیے نیچے ضروری. اسی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے مردوں کے لیے تراویح کا پڑھنا سنت موقعہ ہے 20 رکعت تراویح, جس طرح سے مردوں کے لیے 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت موقعہ ہے, اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت موقعہ ہے. فرق یہ ہے کہ مرد جماعت سے پڑھیں گے اور عورتیں تنہا پڑھیں گی. مرد جماعت سے اور عورتیں اپنے گھر میں تنہا پڑھیں گی. اور ایک مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کے لیے جب ان کے جو ایام ہیں اس ایام کی جو نمازیں ہیں ان کو پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر روزہ ہے تو وہ روزے رکھنے پڑیں گے. وہ جو روزے چھوٹے ان روزوں کو رکھنا پڑے گا, وہ قضا کرنے ہوں گے. تو میرے پیارے دوستوں, اب جو گناہ کی عادت, ٹی وی دیکھتا تھا ٹی وی چھوڑ دیا, سودی کام حرام آمدنی اس کو چھوڑ دیا, حلال کی چٹنی روٹی شروع کر دی, حرام کی بریانی کو چھوڑ کر حلال کی چٹنی روٹی شروع کر دی, غیبت کا گناہ وہ چھوڑ دیا, بدنظری کا گناہ وہ چھوڑ دیا, بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں جناب کہ یہ کنارے پر, اس نے کہا سنت کے مطابق میں اس کو برابر کر لوں, کیونکہ بڑی مونچھیں رکھ کر اس کو پھر ذرا ایسے تاؤ بھی دیتے ہیں, اور نماز میں بھی, اور ذرا گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے تھوڑا سا یوں بھی اٹھا دیتے ہیں. اور بازے امام مولوی صاحب کو تقریر میں ایسے کر کر کے ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ عادت چھوڑ دی, تصویر کھینچواتا تھا تصویر کھینچانا چھوڑ دی, پرانی تصویریں ڈیلیٹ کر دی بھیا پھاڑ دی, شادی کی مووی تھی اس کو جلا ڈالا, پھینک ڈالا, توڑ ڈالا, توڑ ڈالے ہزاروں ماؤں خورشید ہم نے, واہ واہ حضرت کی شعر بہت سنایا کرتے ہیں, توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے, مہمان چاند خورشید مانے سورج, یعنی سورج اور چاند جیسی شکلوں سے نظر بچایا, اور وہ خواہشات جو سورج اور چاند جیسی ہمیں حسین اور چمکدار معلوم ہوتی تھی لیکن وہ حرام تھی, اللہ کی نام اور فرمانی کے مطابق تھی. توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا کو میں, ایسے اللہ ملے گا. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے, توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے, تب اللہ تعالیٰ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے, پہلے حسینوں سے سورج اور چاند جیسی شکل والے حسینوں سے نظر بچانی ہوتی ہے, اور ہزاروں ہزاروں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اس عاشق کے دل کے اندر. تو یہ گناہ چھوڑ دیے, یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑ دینا. فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے, وہ جماعت سے شروع کر دی, کہ باقی نمازیں تو جماعت سے, ارے صاحب فجر میں کیا کریں کہ راستے میں کتے بھونکتے ہیں, کہیں کتے بھونکتے ہیں یا کہتے ہیں لٹیرے ہوتے ہیں, موبائل چھین لیتے ہیں, اٹھا نہیں جاتا, رات دیر سے سوئے, سحری کھا کر وہیں جلدی سے دو سنت دو فرض پڑے اور لڑک گئے وہیں پر, کہہ رہے مولوی صاحب اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں, وہیں لڑک گئے. تو میرے پیارے دوستو یہ عادت ہمیں اللہ والا بننے نہیں دے گی, کہ ہماری جو رکاوٹیں ہیں نا یہ سب بریکرز ہیں, بریکر, اور بریکر کی دو قسم ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے سپیڈ بریکر, ایک ہوتا ہے کار بریکر. دوسرے جگہوں پر تو ہم نے اسپیڈ بریکر دیکھے, پاکستان کی خصوصیت ہے یہاں کار بریکر بھی ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوست وہ جو رکاوٹ ہے اس کو دور کریں, تصویریں پھاڑ کے پھینک دیں, پرانے چاہے خود بھی وہ جو گھومتے نہیں رہتے شیر لے کر اور پھول لے کر, کلیشن گوف لے کر نکلی, یا گاڑی اور مری اور کاغان کی تصویریں درختوں میں کھڑے ہوئے ہیں مختلف پوز بنا بنا کے, یا مہندی مائیوں منگنی کی تصویریں, پرانی گروپ فوٹو ہیں, گروپ فوٹو اپنے اسکول کالج کے زمانے کے, فیئر ویل کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں, یہ اللہ والا نہیں بننے دے گی. اور شادی کی تصویر لگائی ہوئی ہے ڈرائنگ روم میں, خود بڈھا بڈھی ہو گئے ابھی تک ذوق نہیں جاتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آنے والے دیکھ کر کہتے ہیں ہائے ہائے, ان کے تبصرے بڑے عجیب ہوتے ہیں جناب, کیسے تبصرے کرتے ہیں اور کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا کہ آنکھوں پر پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگا ہوا, کیچڑ بہ رہا ہے, کال اندر پچک گئے, دانت جو ہے وہ باہر, گردن میں راشا, چہرے پر جھریاں, ہاتھ میں راشا, کمر لٹھیا ٹیکتی ہوئی کمر جھکائے چلی آ رہی ہے,
تو اس کے عشق مجنون عشق لالا سے توبہ کر لیتا.
لالا وہ پرانی معشوقہ دیکھ رہا ہے ذرا اس کی, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا. سبحان اللہ, حضرت کا شعر ہے. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا, کیسا دیکھا تھا کیسا دیکھا تھا, ہو گئے کیسے, کیسا دیکھا تھا, ایسے چلتے ہیں باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے,
کیونکہ جوانی ہے نا بھائی, جوانی دیوانی ہے,
باپ کے سامنے سینہ تان کر یوں کھڑے ہوئے, اور جب اپنی اولاد ہوئی بڑی اب وہ جوان ہو گئی, اب اس کے سامنے یوں ہو گئی. یہ تھا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے جوانی کا.
ہمیں اپنا مستقبل یاد رکھنا چاہیے, ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جو معاملہ کریں گے ہمارے چھوٹے وہ ہمارے ساتھ ضرور معاملہ کریں گے. اگر ہم ان کے ساتھ معاملے کے اندر حسن رکھیں گے, ان کے ادب اور عزت اور احترام کا معاملہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چھوٹے ادب کرے گا جو ہمارا ادب کریں گے. اور اگر ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ بس سلوکی, تو ہمارے پھر چھوٹے بھی, پھر وہ بھی بیٹا آئے گا مونچھوں کو تاؤ دے کر, ابا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو سٹھیا گیا ہے. سٹھیانا کیا ہے, سب میں 60 برس کا ہو گیا نا, ابا تجھے کیا پتا زمانہ کہاں جا رہا ہے, کیا باتیں کرتا ہے. لادا ایک باپ نے میرے شیخ سے شکایت کی کہ میرا بیٹا اتنا نالائق اور بدتمیز ہے, میں بڈھا ہو گیا, میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میری ہوا نکل جاتی ہے, تو جب میری ہوا نکلتی ہے تو میرا بیٹا جان بوجھ کر میرے سامنے ہوا نکالتا ہے, مذاق اڑاتا ہے. کہا میں کیا بتاؤں, میرا دل اتنا کٹتا ہے کہ بس, کہتے میں مجبور ہوں, میں بیمار ہوں, مجھے اختیار نہیں ہے, لیکن میرا وہ نالائق بیٹا میرے سامنے وہ ایسے ہی ہوا نکالتا ہے. اور وجہ کیا ہے, ہم نے اپنی اولاد کو انگلش اسکول میں تو پڑھانا ہے. اکبر الہ آبادی کی بات آسان ہے, نہیں سیکھا دین انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں, نہیں سیکھا دین انہوں نے شاید جا کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. کیسے آسان سمجھا دیا, دین سیکھنے کا نام ہی نہیں, ادب سیکھا ہی نہیں. جب اولاد کو ادب سکھایا نہیں تو وہ ہمارا ادب کیسے کرے گی بھائی, جب سکھایا نہیں سلیقہ تمیز ادب. لہذا تقویٰ کی پہلی شرط یہ ہے, پہلا درجہ یہ ہے سارے گناہ کو چھوڑ دے. اس لیے بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے, ایک آدمی کو اگر ایک گناہ کی بھی عادت ہے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا, ایک گناہ بھی اس سے محروم رکھے گا. کہ جی ساری معشوقوں سے تو چلو ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں, لیکن ایک سے ذرا دل زیادہ لگا ہوا ہے. یا اس کی تصویر پھاڑنے کو دل نہیں چاہتا, کیا کریں, بڑے گولڈن ڈیز گزرے اس کے ساتھ, سنہری یادیں ہیں, گولڈن ڈیز اور سنہری یادیں. لہذا ارے صاحب اس کی تصویر پھاڑنا یہ بڑا مشکل لگتا ہے, کہ اب تک کتاب میں اس کی یاد کا پھول رکھا ہوا ہے, وہ مرجھایا ہوا پھول, وہ پھول خود سبق دے رہا ہے, ارے ظالم یہ مرجھا گیا تو تیرا معشوق بھی مرجھا گیا. لیکن کیا کہے, بس جب دماغ خراب ہوتا ہے انسان سبق بھی نہیں حاصل کرتا. تو تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے, یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے, جس گناہ کی عادت ہے اس کو چھوڑ دے. اور رمضان شریف یہ تقویٰ کے لیے. تقویٰ کا دوسرا درجہ کیا, تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے غافل ذاکر بن جائے, غافل ذاکر بن جائے. کیا مطلب, یعنی ہماری بندگی کا ذوق کیسا عجیب ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھے, ساری زندگی سارا سال پھر ایک روزے کا نام نہیں, فرض واجب سنت موقع ادا کر لیا, نفل پڑھتے نہیں, نفلی روزہ نفلی نماز, زکات دے دی, پہلے تو زکات مشکل سے دیتے ہیں, دو چار بھائی مل کر ایک سیٹنگ بھی بناتے ہیں, ایک بھائی کا سارا مال لے لیا, پھر اس نے کہا زکات دو مجھے, زکوت روکا, وہ زکات اس کو دے دی, بےچارا کنگال جو ہو گیا, اور وہ گھر کی دولت گھر میں رہی. ایسے ہیلے کرتے ہیں, چکر بازیاں. اور زکات اگر دے دی نعمت ہے, دینی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرض کا درجہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دادا پرانی بھی جو زکاتیں ہیں وہ بھی, اور حساب سے نہ دے کہ ایک اندازہ لگائے اور زکات دے دی,
حساب کتاب کریں. پھر اس کے بعد نفلی کا نام ہی نہیں ہے کہ دین کی خدمت, دین کے ادارے غریب ہیں, کتنے کیسے کیسے حالات, کوئی آفتیں آتی ہیں, بیچارے ضرورت مند ہیں, کوئی بیمار ہے, وہاں خرچ کر دیا. یہ ہے مال نفلی بھی ہو, روزہ, نماز, عبادات, جہاں فرائض ہیں وہاں نفلی بھی ہیں, فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی کا بھی اہتمام کریں. تو یہ ہے غفلت کو ذکر سے بدلنا, کچھ اللہ اللہ بھی کریں, اللہ والوں سے پوچھ لیں, کچھ ذکر پوچھ لیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر, کہ ایک شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ایک نہیں یاد کرتا ہے. مثل الحی والمیت, کہ اس کی مثال ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی طرح ہے, یہ غافل. لہذا ذکر کی توبہ کیا ہے, مان لو شیخ نے ذکر بتایا, اب یہ ذکر نہیں کرتا, پانچ چھ مہینے بھول گیا, غفلت میں رہا, پھر خیال آیا یار یہ تو میں نے بہت نالائقی کا کام کیا, پھر سے شروع کر دو. تو یاد رکھیے کہ ذکر کی قضا نہیں ہے, نماز کی قضا ہے, فرائض واجبات کی قضا ہے, روزے جو فرض ہے اس کی قضا ہے. یا اگر نفلی روزہ شروع کر دیا, نفلی روزہ شروع کر دیا تو وہ پہلے جب تک شروع نہیں کہتا تب تک تو نفل تھا, لیکن شروع ہونے کے بعد واجب ہو گیا. لہذا اگر وہ کسی وجہ سے توڑ دیا اس کو بھی روزہ رکھنا ہوگا. سمجھ آئے مسئلہ, نہ سمجھ میں آئے کوئی بات تو بھائی بار بار پوچھ لو, کوئی بات نہیں بعد میں پوچھ لو, کیونکہ مسائل بیچ میں چلتے ہیں, وقت مختصر تفصیل نہیں ہوتی. ایسے ہی نفلی نماز کا مسئلہ ہے, نفلی نماز شروع کی, نماز پوری نہیں ہو سکی, اس نماز کی قضا ہو. تو غافل تھا وہ ذکر شروع کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں لو جی ہم ذکر کریں, فلاں کو دیکھو بڑا ذکر کرتا ہے, ابھی تک دیکھو ایک نمبر آدمی ہے, ایسے ذکر کا کیا فائدہ. میرے پیارے دوستو یہ غفلت کی بات ہے, یہ کہنا غفلت کی بات ہے. اگر کوئی آدمی اچھا کھانا کھاتا ہے اور اس کی صحت نہیں بنتی تو کیا آپ اچھا کھانا چھوڑ دیں گے کیا؟ جی اگر اس کا مطلب یہ ہے, اگر وہ اچھا کھانا کھاتا ہے اس کی صحت نہیں بنتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد پرہیزی کرتا ہے, کوئی خلاف اصول کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت نہیں بن رہی. لہذا اگر کوئی ذاکر ہے, کوئی تبلیغ میں جاتا ہے, کوئی اللہ والوں کے ساتھ جاتا ہے, اگر اس کے اندر کوئی کمی رہتی ہے میرے پیارے دوستو کہ اس کی تبلیغ کا کیا فائدہ, مال تو وہی دو نمبر دیتا, تو اس کی وجہ سے اچھے کام کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہاں اس مسلمان پہ خیر خائی اس کو سکھایا جائے, بھائی ایسا کام مت کرو یار, دیکھو اپنے دینی منصب, دین اپنے بڑوں کی عظمت کا اور اس منصب کا ذرا خیال کرو, یہ بری عادت کو چھوڑ دو. کہا ایسے ہی کرنا ہے جیسے یہ کرتے ہیں, ہاں بھائی ہم اچھے ہیں بس. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پتا یہ چلا کہ دین کے کام کرنے والے, دین کے کاموں میں لگنے والوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے, کہ ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے کوئی شخص دین سے متنفر ہو جائے, اس کو نفرت پیدا ہو جائے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے, ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. گیا تو تقویٰ کا دوسرا درجہ کیا, کہ غفلت کو ذکر سے تبدیل کرے, ذاکر بنے. اور پاس انفاس ایک ذکر کا نام ہے, اس پاس انفاس کے معنی یہ کہ ہماری بندگی کی ہر سانس, ہمارے جسم کا ہر ذرہ وہ اللہ کی یاد میں لگ جائے. پاس معنی نگرانی, نفس کی جمع انفاس ہے, یعنی اپنی ہر سانس کی نگرانی کرنا ہے. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس بار رہنا. تو یہ دوسری تقویٰ کا دوسرا درجہ. اب اس کی توبہ کیا ہے, اب دیکھیں نا درجہ کیا ہے, کہ غفلت کو ذکر سے بدلنا, یہ دوسرا درجہ. تو اس کی توبہ بھی کیا ہے, غفلت سے ذکر کی طرف آ جانا. اور پہلا درجہ تھا گناہ چھوڑ, معصیت کا, کہ معصیت چھوڑنا ہے, گناہ چھوڑنا. لہذا اس کی توبہ کیا ہے, کہ گناہ چھوڑ دیا بس فرما بردار بن گیا. دو درجے ہو گئے تقویٰ کے. اور تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے اللہ اکبر, یہ اولیاء صدیقین کا مقام ہے, کہ رجوع من الغیبت الى الحضور, ان کا دل ہر وقت اللہ کے حضور میں رہتا ہے. گویا کہ وہ ایسا بھی کیفیت حاصل ہے کہ ہمارے ہم اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہر وقت نظر ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تم کو تمہارے ساتھ ہے. اور کیا فرمایا؟ علم یا علم بی ان اللہ یرا، کیا یہ ظالم نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیکھ رہے؟ یہ جو غفلت ہے، یہ احساس ہے بندگی نہ ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو یہی تو غفلت میں مبتلا کرتا، اور بندگی کا یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نظر آئے، یہ دل کی گویا کہ اس کا دل بھی اللہ کے ساتھ مشغول ہے. یہ بندگی کا وہ مقام ہے، اس کو قلندر بھی بولتے ہیں. ہاں یاد رکھیں، جان بوجھ کر میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہمارا قلندر وہ کہلاتا ہے جو چڈی پہن کر، جس کے زنجیریں پڑی ہوئی ہوں، اور دمادم مس قلندر، کبھی تو باہر کبھی تو اندر، گانجا پی رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، اور کہنے ہیں قلندر ہے قلندر. یہ قلندر نہیں ہے، یہ بندر ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں بندر ہے، بندر کی طرح اچھل کود مچا رہا ہے. اور قلندر اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے، قلندر اولیاء اللہ کے ایک طبقے کا نام ہے. اور یہ اولیاء اللہ کا وہ طبقہ ہے کہ جن کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اور اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. شیخ عبدالحق ردولوی، شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ، ایسا استغراق کا عالم تھا کہ 30 سال 30 برس جس مسجد میں نماز پڑھی، اس مسجد کا رستہ حضرت کو نہیں معلوم تھا. 30 برس جماعت سے نماز پڑھی، ایسا استغراق، یعنی اللہ کی یاد میں غرق رہتے تھے. لیکن اس کے باوجود 30 برس تک کبھی جماعت کی ایک نماز بھی فوت نہیں کی. اب یہ تھوڑی اللہ کی یاد میں اتنے مشغول تھے ہوش ہی نہیں رہا. یہ ہوش، یہ بے ہوش ہونا، یہ حماقت ہے، یہ قلندر نہیں ہے، یہ بندر ہے. ارے اچھا شلوار تک سے ہوش نہیں رہا، اصل میں اللہ کی یاد میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، بے وقوف کہیں کا. یہ معصیت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں نہیں ڈوبا ہوا. جس ظالم کو اپنے قلب کی نگرانی کا اہتمام نہیں ہے، اپنی بندگی کی نگرانی کا اہتمام نہیں ہے، یہ کہاں سے اللہ والا ہے؟ یہ بندر ہے بندر. اور قلندر وہ طبقہ ہے کہ جو ہر، جن کی نفلی عبادتیں تو کم نظر آئیں گی، جن کے ہاتھ میں تو تسبیح نہیں ہوگی، لیکن ان کا دل ہر وقت اللہ کی. ارے بھائی محبوب کو تو وہ یاد کرے گا نا جو محبوب سے دور ہو. سبحان اللہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تم تسبیح نہیں دیکھتے، اس لیے کہ محبوب کو تو وہ یاد کرے گا جو محبوب سے دور ہو. جو ہر وقت محبوب کے ساتھ ہے، کیا وہ کہے گا محبوب محبوب محبوب؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ نہ کرے، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھا دی انہوں نے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں تم تسبیح نہ دیکھنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ سے غافل ہے. اور کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے ساتھ ہر وقت لپٹے ہوئے چپکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی تسبیح کے ساتھ ساتھ ان کی نظر بتا دے گی، یہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا، بتا دے گی ہاتھ میں تسبیح تو ہے. کسی سیاستدان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کسی نے پوچھا کیا پڑھتے ہو، انہوں نے کہا آیت الکرسی. ارے آیت الکرسی تو اتنی بڑی، تیرے دانے تو کھٹاکھٹ چل رہے، کہاں سے میں پڑھتے ہو کہ کرسی 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 کرسی. ایسی تسبیح بھی ہوتی ہے کہ تسبیح بھی ہے، شلوار ٹیکنالوجی تسبیح ہاتھ میں چلے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا، زبان سے ماشاءاللہ کلمات متبرکات بھی نکل رہے ہیں، متبرک بھی متبرک بھی، یعنی تیری ماں تیری بہن گالیاں بھی دے رہے ہیں، جھوٹ غیبت سب چل رہا ہے، اور تسبیح نہیں رک رہی. تو لہٰذا کسی کی تسبیح کو یہ مت سمجھنا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں تسبیح نہ دیکھے یہ مت سمجھنا کہ وہ اللہ سے غافل ہے. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنا کہ ایک بزرگ کسی بزرگ کی ملاقات کو جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ وہ آرام کے لیے لیٹے تو دو چڑیا آپس میں باتیں کر رہی تھی. ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہہ رہی تھی کہ یہ جس بزرگ کی ملاقات کو جا رہے نا، ان کا تو انتقال ہو گیا. اب یہ بات اللہ نے بعض لوگوں کو یہ مقام دیا ہوتا ہے کہ چڑیا کی پرندوں کی بولی بھی سمجھا دیتے، اور وارونی اس بات کو فرماتے ہیں کہ تو نہ دیدی گئے سلیمان را. اب رہی بات تو کہے گا کہ لو جی چڑیا کی بولی کیسے سمجھی جا سکتی ہے، فرماتے ظالم تو نے سلیمان علیہ السلام کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے کبھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، لہذا تو کیا سمجھے گا کہ پرندوں کی بولی کیسے سمجھی جاتی ہے. لہذا اب وہ بزرگ نے سوچا کہ چلو اچھا انتقال ہو گیا ہے، اب میں جا تو رہا ہوں، میں تعزیت کے لیے چلا جاتا. اب وہ جا کر بیٹھے، وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بزرگ بالکل زندہ بیٹھے ہوئے، حیران ہو گئے. اور ان بزرگ سے فرمانے لگے، حضرت ایک بات آج عجیب ہوئی. فرمایا کہیے. کہا عجیب بات یہ ہوئی کہ میں راستے میں آ رہا تھا، اس زمانے میں چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگی. فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہ حضرت ایسے ایسے میں آ رہا تھا تو دو چڑیا آپس میں باتیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے، میں آپ کی ملاقات کو آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو ملاقات کو جا رہے ہو ان کا تو انتقال ہو گیا. ان بزرگ پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوگی. فرمایا کہ کیا وقت تھا؟ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ وقت تھا. فرمایا ہاں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، واقعی ان چڑیوں نے جھوٹ نہیں بولا. اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت میرا دل اللہ سے غافل ہو گیا تھا. یہ ہے وہ چیز میرے دوستو جو تقوی کا انتہائی مقام ہے. لہذا تقوی کے تین درجے ہو گئے. پہلا درجہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی زندگی میں آ جانا ہے، صورتن سیرتن، ظاہر اور باطن دونوں طرح سے اپنی صورت بھی بنا لے. ارے میاں ابھی رمضان میں بنیاد ڈال دے، ہمت کر لے، کیا ڈرے گا زمانے معاشرے سے. جو گناہ ہے ابھی چھوڑ دے، دل نرم ہوتا ہے، زمین نرم ہوتی جلدی سے بیج ڈال دے، اور جب زمین نرم ہوتی ہے نا جھاڑی اکھاڑنا آسان ہوتی ہے، جلدی سے غلط کاموں کی جھاڑیاں اکھڑوا لے. خود نہیں اکھاڑنی آتی، اللہ والوں کی مدد حاصل کرے، جلدی کر دے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ، آہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. تو تقویٰ کا پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑ دے. نمبر دو، غفلت کی زندگی سے اللہ کی یاد میں لگ جائے. عجیب بات ہے، انٹرنیٹ پر سرچنگ کا ٹائم ہے، ٹی وی پہ دیکھنے کا ٹائم ہے، تلاوت کرنے کا، تسبیح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پر گپے لگا رہے ہیں، دیر دیر تک کیا کیا کام کر رہے ہیں، لیکن ذکر و تلاوت کا وقت نہیں ہے کیا ہمارے پاس کہ قرآن پاک کو درست کر لیں؟ کچھ مسئلے تھوڑی دیر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں، کوئی دین سیکھ لے تھوڑا سا، اتنا وقت نہیں ہے. ہاں گپے لگانے کے لیے گلی کوچوں میں بیٹھ کر لمبے لمبے گپے کا ٹائم ہے، غیبتیں، تبصرے، پتہ نہیں کیا کیا. تو غفلت سے اللہ کی یاد میں آ جانا. اور نمبر تین کام یہ کریں، تیسرا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ دل بھی جسم کے ساتھ ساتھ ہماری سانس اور ہمارا دل کی ہر دھڑکن گویا کہ اللہ کی یاد میں لگی، ایسا احساس بندگی کا پیدا ہو جائے، پھر عالم یوگا میرے مرشد فرماتے ہیں دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. بس ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں مختصر. شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، جب چھوٹے تھے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ہوتے تھے، چھوٹے سے تھے، فرماتے کہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور میں حضرت کے پاؤں میں بیٹھا، حضرت کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا پاؤں کی. فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت بیان فرما رہے، مجھے منع نہیں کیا، میں انگلی کھیلتے کھیلتے جیسے ہی میرا پاؤں پنڈلی پر پہنچتا، حضرت اتنے بیان فرماتے ہاتھ میرا نیچے کرتے اور بیان جاری حضرت کا رہتا اور میں پھر پاؤں سے کھیلنے لگ جاتا. دیکھا ہوں گے صاحب، یعنی اس حالت میں بھی اپنی عبدیت اور بندگی کا، چونکہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے نا، تو لگا گھٹنے کے چونکہ قریب پہنچنے لگتے، شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ میدان میں قریب پہنچا حضرت میرا ہاتھ نیچے جھٹکتے تھے. یہ ہے کہ اس حالت میں بھی جبکہ بیان فرما رہے، یعنی ہم تو کہتے ہیں ہوش نہیں رہا، ارے ہم نے تو بیان میں ایسی بات کہہ دی، اچھا صاحب ہمیں ہوش نہیں رہا. نہیں، یہ وہ عہد پر لوگ ہیں کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اور بندگی کا اور شریعت کا اور سنت کا اہتمام رہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اپنے کرم سے جو تقوی کے تین درجات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی بندگی میں ترقی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے رمضان شریف کے صدقے میں، ان روزوں کے صدقے میں، اے اللہ ہم سب کو روزے دار کی دعا پر فحاملین عرش ملائکہ کی آمین کے صدقے میں، اے اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما دیجئے اور تقوی کے یہ منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو اپنی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہماری جو ہمارے دل، ہمارے قلوب ہمارے احساسات اور کیفیات آپ سے غافل ہیں. یا اللہ تعالی ہماری بندگی کے احساس کو اپنی یاد پہ لگا دیجئے. اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ اپنی محبت کامل ہمارے قلوب کو عطا فرما دیجئے, اپنا تعلق خاص عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے کریم مالک آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کو رحمت فرمایا, یہ رحمت کا عشرہ ہے. یا اللہ اپنی رحمت کا نیاگرا فال, اپنی رحمت کا بحر زخار ہماری جانوں پر انڈیل دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم پر وہ خاص رحمت فرما کہ ہم گناہ نافرمانی غفلت کو چھوڑ کر آپ کی فرم برداری اور یاد میں لگ جائے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے, ہم سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما, مخلوق کے سامنے ہاتھ پہ لانے سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو حلال روزگار عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ ہمارے شہروں میں امن و سکون عطا فرما, قتل و غارت چوری ڈاکے اور یا اللہ تعالی زمینوں پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کو ستانے کے, یا اللہ جو اہل شر اور اہل فتنہ چاہے شہر میں ملک میں پوری دنیا میں, یا اللہ اپنے کرم سے ان کے شر سے بچا لیجئے اور اہل شر کے شر کو دفن فرما, اہل فتنے کے فتنوں کو یا ملک کو دفن فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں عالم کے اندر جو مسلمانوں پر مصیبت ہے, کشمیر ہے, افغانستان ہے, عراق ہے, برما پر, یا اللہ جو یہ ظالم انسانیت کا نام لے کر یا اللہ تعالی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں, اور یا اللہ تعالی اپنے کرم سے اپنے نام پاک کے صدقے میں مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی مسلمان کو متحد فرما دیجئے. ہمارے دلوں میں یا اللہ تعالی یہ جو عصبیت, قومیت, لسانیت, علاقائیت اور صوبائیت گھسی ہوئی ہے, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت عطا فرما کر ہمیں ایک بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے. اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھے, اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون, اسعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء, وصلي وسلم.